الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین حضرات آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں مثنوی شریف جو مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شعر افاق تالیف ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے چونکہ حضرت کا طریقہ حکایات کے ذریعے سے بیان کرنے کا ہے مفید مضامین بیان فرماتے ہیں تو آج انشاءاللہ حکایت نمبر 83 جو کہ دفتر پنجم کے حساول میں ہے اس سے ابتدا ہوگی انشاءاللہ پرسیدن معشوق عاشق را کہ تو خود را دوست ترداری یا مرا گفت من از خود مردہ ام بتو زندہ اگر خود را دوست دارم ترا دوست داشتم و اگر ترا دوست داشتم داشت خود را دوست داشتم ایک معشوق عاشق سے پوچھتا ہے کہ تو اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے یا مجھ سے اس نے کہا میں اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہوں تیری ہستی سے زندہ ہوں اگر میں اپنے آپ سے بھی اب محبت کرتا ہوں تو یہ تجھ سے محبت ہے اور اگر تجھ سے محبت رکھتا ہوں تو یہ اپنے آپ سے محبت ہے ہر کرا آئینہ یقین باشد گرچہ خود بینی خدائی بین باشد جس شخص کو یقین کا آئینہ حاصل ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو دیکھے تو بھی وہ خدا کو دیکھتا ہے گفت معشوق باشق زمتحان در صبوحی کائے فلاں ابن فلاں ایک معشوق نے اپنے عاشق کو صبح کے وقت بطور امتحان کہا کہ اے فلاں ابن فلاں مرمرا تو دوست تھر داری عجب یا کہ خود را باز گو اے بلکرب تجھ کو جو عجیب محبت ہے تو یہ مجھ سے ہے یا اپنے آپ سے اے غمزدہ سچ سچ بتا دے گفت من در تو چنا فانی شدم کی پرم من استو اثرتا قدم عاشق نے کہا کہ میں تم میں کچھ اس طرح فنا ہو چکا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تم سے پر ہوں برمن از ہستی من جزنا منیست در وجودم جستو اے خوشکا منیست اب مجھ پر میری ہستی سے سوائے نام کے اور کچھ نمایاں نہیں ہے اے مراد من میرے وجود میں تیرے سوا اور کچھ نہیں ہے زا سبب فانی شدم من ای چنی ہمچو سرک در تو بہرے انگبین یہ انگبین ہے اسی سبب سے میں تو دریا شہد میں سرکہ کی مانند یوں گل مل گیا ہوں جس طرح سکنجبین میں سرکہ اور شہد مخلوط ہو جاتے ہیں ہمچو سنگے کو شود کل لالنا پر شود او از صفات آفتاب جیسے وہ پتر جو سارا خالص لال بن جائے آفتاب کی صفات سے پر ہوتا ہے وصف آسنگی نماند اندرو پرشود از وصف خورا وہ پشترو پتر ہونے کی وہ صفت جو پہلے تھی اس میں باقی نہیں رہی وہ آگے اور پیچھے سے آفتاب کی صفت سے بھر جاتا ہے بعد ازاں اگر دوست دارد خیشرا دوستی خوربود آن اے فتح اس کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو دوست رکھے تو اے جوان وہ آفتاب کی دوستی ہوگی دوستی خور ورک خور را دوست دارد او بجان دوستی خویش باشد بے گما اور اگر وہ آفتاب کو دل جان سے دوست رکھتا ہے تو بے شبہ اپنے آپ سے محبت اس کو ہوگی خواہ خود را دوست دارد لال ناب خواہ یا او دوست دارد آفتاب اندری دو دوستی خود فرق نیست ہر دو جانب جسیائی شرق نیست خالص لال خواہ اپنے کو دوست رکھے یا آفتاب کو دوست رکھے ان دونوں دوستیوں میں فرق ہی نہیں دونوں طرف سوائے نوری آفتاب کے اور کچھ نہیں تان و شد او لال خور را دشمنست زاکی یک من نیست اینجا دو منست جب تک وہ لال نہیں بنتا تو اس وقت تک آفتاب دشمن ہے کیونکہ یہاں ایک متحد داستی نہیں بلکہ دو ہستیاں ہیں آگے پتھر کے دشمن آفتاب ہونے کی دلیل فرما رہے ہیں زاکہ ظلمانی است سنگ و روز کور ہست ظلمانی حقیقت ضد نور کیونکہ پتھر ظلمانی اور اندھا ہے اور ظلمانی چیز در حقیقت نور کی ضد ہے آگے اس مثال کا نتیجہ ارشاد فرماتے ہیں، خویش تنرا دوست دار د کافرست زاں کی او من نائے شم سے اکبرست۔ اس طرح جو شخص اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ آفتاب حقیقی تعالی شانوں کا منکر ہے۔ اب ذرا تھوڑے سے اس کے بارے میں عرض کریں، یا کریم بہت گہرے باتیں فرما رہے ہیں۔ اصل میں ہمارے اندر جو نفس ہے نا، وہ ہمیں جدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اگر ہمارا نفس حائل نہ ہو۔ جب تک ہمارا نفس حائل ہے اس وقت تک ہم اپنے نفس کے ہیں، اور اگر نفس کے ہیں تو پھر اللہ کے نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفسوں کو الہ بنایا۔ کیا کون سی آیت ہے؟ ارے تھا من اتخذ الہ ہوا، کیا تو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفسوں کو الہ بنایا ہے، اپنا معبود بنایا ہے۔ پس جو شخص اپنے نفس کو الہ بناتا ہے وہ تو اللہ کا دشمن ہے، اور جو اپنے نفس کو درمیان سے نکال لیتا ہے تو اب وہ اللہ کا بن گیا۔ جب وہ اللہ کا بن گیا تو اب جو کچھ وہ اپنے لیے کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہ جو اللہ کے لیے کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے۔ مطلب اس وقت چونکہ درمیان میں نفس نہیں حائل، لہذا مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ راضی ہو اور میں اس کی بات کر سکوں۔ وہ سو رہا ہے، اس لیے سو رہا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو تاکہ میں اس کی بات کر سکوں۔ وہ کسی سے مل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو تاکہ میں اس کو ظاہر جو اس کہا کہ اس کو پہنچاؤں۔ الغرض یہ کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوگا وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوگا، اگر نفس درمیان میں حائل نہیں، اور اگر نفس درمیان میں حائل ہے تو پھر اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوگا، پھر اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوگا۔ تو یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں گویا کہ یہ فرمایا، کیونکہ پتھر ظلمانی اور اندھا ہے، اور ظلمانی چیز حقیقت نور کی ضد ہے، اس طرح جو شخص اپنے آپ کو دوست رکھتے ہیں اپنے نفس کو وہ کافر ہیں، کیونکہ آفتاب حقیقی تعالی شانو کا منکر ہے۔ اور یہ بات حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ پاک نے فرمائی تھی خواب میں۔ اللہ پاک سے پوچھے گا، اللہ تجھ تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ فرمایا، دع نفسک و تعال، اپنے نفس کو چھوڑ دے، میرے پاس آئے۔ کیونکہ یہی چیز ہے جو کہ رکاوٹ ہے۔ بس اگر نفس کے اوپر کسی نے محنت کی اور اس کو فنا کر دیا تو یہ اللہ کا ہو گیا، من کان اللہ کان اللہ علیہ۔ اور اگر نفس کو فنا نہیں کر سکا اور نفس فعال ہے تو اس وقت تک وہ نفس کی بات مانے گا، اللہ کی بات نہیں مانے گا۔ بس یہی جو ہے نا مطلب ہے کہ حضرت کا مطلب، لال شعاع شمس سے منور ہو کر اپنے آپ کو آفتاب کہنے کا حقدار ہو گیا، مگر پتھر نے اپنے ہستی کو آفتاب کے نور میں فنا نہیں کیا بلکہ اپنی مستقل ہستی سے قائم ہے، اس لیے اپنے آپ کو آفتاب کہنے کا مستحق بھی نہیں۔ اس لیے جو شخص خود پرست اور اپنے خودی کا مدعی ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا، کہ اس نے ذات حق میں اپنے آپ کو فنا نہیں کیا۔ خویش تن را دوست داشتن سے یہی مراد ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستحق حمد و ثنا سمجھے اور صفات حق کو اپنے اوپر چسپا کرے، یا اس کے کہ اپنے آپ کو ذات حق میں فنا کیا ہو اور اس بات کا کفر ہونا ظاہر ہے۔ اسی بنا پر فرعون کا دعوی خدائی کفر ہے، کیونکہ وہ فنا فی اللہ کے درجے کو نہیں پہنچاتا، اور منصور کا ان الحق کہنا کفر نہیں تھا کیونکہ الفاظ فنا فی اللہ کے مقام سے کہہ رہا تھا۔ آگے یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، پس نہ شاید کہ بگوید سنگنا کو ہما تاریک است اندر فنا۔ پس پتھر کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں لال ہوں، کیونکہ آفتاب کی درخشانی اس میں ساری نہیں ہوئی بلکہ وہ سراپا تاریکی ہے اور مارز فنا میں ہے، اس کو بقا بالشمس ابھی حاصل نہیں ہے۔ گفت فرعون ان الحق گشت پس، گفت منصور ان الحق و برست۔ ایک فرعون نے ان الحق کہا تو عذاب الہی سے مغلوب ہو گیا، اور ایک منصور نے ان الحق کہا تو اس الزام سے بچ گیا۔ یعنی ان الحق کے دعوے میں دونوں یکساں ہیں اور لفظ دونوں کے ہم مانیں، مگر چونکہ پہلا دعویٰ بلا حصول فنا فی اللہ تھا، اس واسطے باعث کفر و مورد عذاب الہی ہوا، اور دوسرا دعویٰ فنا فی اللہ کے مقام میں تھا، اس لیے گو بظاہر شرع محفل اعتراض ٹھہرا، مگر در حقیقت الزام سے بری تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں انا را لعنت اللہ در عقب و ای انا را رحمت اللہ اے محب۔ اس دعوے انانیت کے پیچھے جو فرعون نے کیا اللہ کی لعنت ہے، اور اے دوست اس دعوی انانیت کے پیچھے جو منصور نے کیا اللہ کی رحمت ہے۔ زاں کہ او سنگی سیاہ او ای عقیق، آ ادو ای نور بود او ای اشیق، کیونکہ وہ کالا پتھر تھا اور یہ سرخ و سفید، اور نور کا دشمن تھا اور یہ اس کا عاشق، یعنی مطلب یہ سنگ سیاہ ہے اور یہ عقیق ہے۔ آ ادوئی نور بود او ای عشیق، کیونکہ کالا پتھر تھا اور یہ سرخ سفید عقیق، وہ نور کا دشمن تھا اور اس کا عاشق ہے۔ ای انا ہو بود درس رائے فضول، زتحاد نور نذراہ حلول۔ اے بےحدہ آدمی، جو درجہ فنا کے بعد الحقیت ہے، یا نہ جو منصور نے کہا حقیقت میں ہو، یعنی اصطلاح عین حق تھی، نور کے اتحاد کی وجہ سے نہ کہ حلول کی راز ہے۔ منصور کا نلحق کہنا فی الحقیقت ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو کا اقرار تھا، یعنی ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو جسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کے تین کیفیتیں ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، لا الہ الا اللہ لا مقصود اللہ، اور لا الہ الا اللہ لا موجود اللہ۔ تو وہ لا موجود الا اللہ کے مقام پہ تھا، اس وجہ سے وہ جنان الحق کہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں جی، لیکن وہ ایک حال کے درجے میں تھا، فلسفہ والی بات نہیں ہے، جو اس کو فلسفہ بنائے گا تو بس زندگی کو جائے گا۔ یہ ایک حال کی کیفیت ہے، اور کیفیت میں انسان مغلوب ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کیفیت کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا، کیونکہ اس کا باطن نور الہی سے اتحاد رکھتا ہے، نہیں کہ ذات حق اس کے باطن میں خلول کر گئی ہو، جو کہ باطل عقیدہ ہے۔ پس منصور کا انا کہنا توحید خالص ہے، اتحاد سے یہاں یہ مراد ہے کہ ذات حق موجود واحد ہے، اور یہ دیگر موجودات اس کے شوینات ہیں جنہوں نے بذات خود وجود کی بو تک نہیں پائی۔ یہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ یہی بات کرتے ہیں کہ موجودات عالم، جس کو موجودات ہم کہتے ہیں، انہیں تو وجود کی بو تک نہیں پائی، وجود کی بو تک نہیں پائی، مطلب یہ ہے کہ فی الاصل یہ موجود نہیں ہے، یہ تو اللہ جل شانہ کا ایک وہ ہے، یعنی قدرت کا ایک ظہور ہے۔ ہاں جی، یہ غیر موجود ہے لیکن بحیثیت ہی موجود ہے، مطلب یہ ہے کہ، اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عدم سے یہ وجود میں آئے ہیں تجلی وجودی کے ذریعے سے، اور اللہ پاک نے اس کو استقرار بخشا ہے، استقرار بخش ہے، مطلب ہے کہ یعنی جب تک استقرار بخش ہے اس وقت تک یہ موجود محسوس ہوں گے، اور جب استقرار نہیں ہوگا تو پھر ختم بھی ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اصل وجود تو اللہ کی ہے، اس لیے حضرت مجاہد صاحب فرماتے تھے کہ اللہ موجود ہے، لیکن اس وجود کے ساتھ نہیں جس کو ہم وجود کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ جس کو ہم وجود کہتے ہیں وہ تو مخلوق ہے اس کی، تو اس کے ساتھ وہ کیسے موجود ہو سکتے؟ جس کو ہم وجود کہتے ہیں وہ تو مخلوق ہے، تو خالق مخلوق کے ساتھ تو موجود نہیں ہو سکتے، مخلوق کی چیز سے، وہ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک صفت کا ظہور ہے۔ تو یہ اصل میں باتیں آپس میں مل جاتی ہیں، البتہ اس کے لیے تشریحات کرنی ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، انہوں نے یہ مختلف جو آراء تھے اس کی بڑی زبردست تطبیق کی آپس میں۔ تو جو وحدت الشہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اصل میں بات یہ لوگ پارٹی بازی کرنا شروع کر لیتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے، پارٹی بازی شروع کر لیتے ہیں تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اپنے آپ کو وحدت الوجودی کہتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو وحدت الشہودی کہتے ہیں، اس میں زیادہ آپس میں لڑائی شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اپنے آپ کو وحدت الشہودی کہلواتے ہیں، وہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ صاحب کی اس تحقیق کو پسند نہیں کرتے، باقاعدہ میرے ساتھ بات ہوئی ہے ایسے لوگ، شاہ اسماعیل شیطر مدرہ کو پسند نہیں کرتے، हाँ बिल्कुल, अब अकात के बाद तारीफों पर उन्हें एतराज़ किया गया। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा हज़रत तो ये फरमा रहे हैं, पता नहीं आप क्या समझे हुए। मैंने कहा हज़रत तो ये कह रहे हैं, ये तो वो नहीं कह रहे जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, फिर मैंने उनको पूरी तफसील बता दी। मैंने कहा कि मुझे ऐसा, और उन्होंने फिर फरमाया शाह मुझसे, मैंने ऐसा फरमाया शाह मेरे शेदर मुझसे, मैंने ऐसे फरमाया, तो ये आपस में वो नहीं है, सिर्फ आपकी मतलब लफ्ज़ों में पंस गए, वो ऐसी बात नहीं है। तो ये बाकायदा उनने तो मेरे उसको जैसे पार्टीबाजी नहीं होती ना, कि वो जैसे अनानियत क्या खाम खा जो है ना शाह राम मसब की मैं तारीफ करूँ तो गोया कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं उनके मुखालफत कर रहा हूँ। अल्लाह ने कि मैं तो शाह राम मसब की तहकीक की हमायत इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी नादर तहकीक है, उनने तदबीक फरमाई है इन चीज़ों की, और तदबीक ज़रूरी भी थी क्योंकि लोगों ने इसको खाम खा इसका वो एक जदाल का मैदान बनाया हुआ था। तो अलहक के अंदर जदाल का मैदान तो नहीं होता, वो तो सिर्फ एक इज्तिहादी इख्तलाफ होता है। तो इज्तिहादी इख्तलाफ खुद हजरत ने अपने मकतूबात शरीफ में बड़ी तफसील के साथ ये बात फरमाई है कि शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह के जो मतलब जो ये चीज़ें हैं ये तो हक नहीं है, लेकिन मैं उनको अपने कश्फ से मकबूलिन के ऊंचे मुकाम में पाता हूँ, लिहाजा फरमाए उनके इन चीज़ों की नफी करना भी ज़रूरी है, लेकिन उनके मुकाम को मानना भी चाहिए। बाकायदा हज़रत के मतलब हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तफसील के साथ ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो हज़रत भी मतलब ये इस तरह कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहे कि वहदतुल वजूद है वहदतुल शहूद है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये जिसको हज़रत ने वहदतुल शहूद फरमाया है ये सिर्फ नाम दिया है, ये चीज़ पहले से मौजूद थी, और उसको कहते वहदतुल वजूद बिदून शुक्र। ये ज़ुब्त तसव्वुफ़ आप नज़र लें, ये जो है ना हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की शरीयत और तरीकत वो जो किताब है उसका यूँ कह सकते हैं कि नचोड़ है। अब देखिए वाले हज़रत ने इसमें फरमाया है कि मकसूद जो है वो दो हैं, यानी फरमाया कि असल में कुछ चीज़ें तरीकत में मकसूद है, कुछ गैर मकसूद है, कुछ चीज़ें मकसूद है कुछ गैर मकसूद है। फिर फरमाए मकसूद दो किस्म के, एक अमाल है दूसरे समरात हैं, और गैर मकसूद तीन किस्मों के हैं, ज़राए तवाब मवानी। अच्छा तफसील में मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि तो बहुत बड़ा लंबी बात बन जाएगी। अब मैं ऐसा अर्ज़ करता हूँ कि जो तवाब हैं फरमाते इनमें से दो किस्म के हैं, एक वो जिनमें नुकसान का अहतमाल है, दूसरे में जिसमें नुकसान का अहतमाल नहीं है। तो जिनमें नुकसान का अहतमाल है वो क्या है, नंबर एक शुक्र के साथ वहदतुल वजूद, शुक्र के साथ वहदतुल वजूद इसमें नुकसान का अहतमाल है क्योंकि उस शरीर के खिलाफ कलमा ज़ुबान से निकल सकता है, फिर खाम खा मसला हो जाएगा। कशफ इलाही कशफ कोनी इस्तिगराक, देखो कशफ का फरमाया कि इसमें ज़रा मसाइल हैं। अच्छा कशफ कोनी इस्तिगराक तसर्रुफ, तसर्रुफ ये तवज्जो वाली बात जिसको हम कहते हैं, हाँ जी कब्ज़ व बस्त करामत, अच्छा मुशाहिदा, और वो तवाब जिनमें ज़र्र का अहतमाल नहीं है, वजद रुया सालिहा इजाबत दुआ इल्हाम फ़ना व बका वहदुल वजूद बग़ैर शुक्र, ये दिल का सिर्फ अल्लाह से मुतालिक होना, जैसे सूरज हो तो तारे नज़र नहीं आते, ये बात शुद है नहीं, मतलब ये कि सूरज कि जिस वक़्त इंसान मिसाल साइंटिस्ट है जिसको इलम है वो क्या मान सकता है कि सूरज जब होगा तो तारे नहीं होंगे, ये तो नहीं मान सकता, लेकिन उसको नज़र तो नहीं आएंगे, नज़र नहीं आएंगे लेकिन तारे होंगे तो होंगे, तारे ख़त्म तो नहीं होते, बल्कि जब कभी सूरज ग्रहण होता है एकदम अंधेरा छा जाता है उस वक़्त तारे नज़र आने शुरू हो जाते, तो उसका मतलब है कि तारे पहले से हैं, लेकिन मसला सिर्फ क्या है, मसला यह है कि रोशनी तेज़ रोशनी ने उनको छुपा दिया, बस यही बात है कि अल्लाह जल्ल शानों की फ़ालियत फ़ाल मायरीद वाला जो सिफत है, ये सिफत इंसान के ऊपर इतना गालिब हो जाता है कि बाकी चीज़ें बिल्कुल उनका कुछ भी नज़र नहीं आता। हाँ तो अब जो नज़र नहीं आता तो ये तो उनका अल्लाह ताला के उस सिफत का गलबा है जो नज़र नहीं आता, लेकिन लेकिन उसको पता तो है कि चीज़ें मौजूद हैं, वमा खलक था हाजा बातिला मौजूद हैं, और साथ उनके हुकूक हैं, اب میں کہتا ہوں والد نہیں ہے تو حق کیسے آپ پورا کریں گے، والدہ نہیں ہے تو حق کیسے پورا کریں گے؟ ہاں جی، اس طرح مطلب آپ کوئی جو لے لیں تو اس کا حق کیسے پورا کریں گے؟ تو جو حقوق ہیں اور فرائض ہیں ان کا تعلق تو مخلوق کے ساتھ ہے، جو مخلوق ہوں گے تو ظاہر مطلب ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بھی حقوق اللہ ہے، لیکن باقی جو حقوق العباد ہے وہ تو سارے مخلوق کے ساتھ تعلق ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ علم ان کا نہ رکھتے ہوں تو آپ کے ان کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ تو اس وجہ شریعت پر عمل تب ہو سکتی ہے جب انسان کو اس بات کا علم ہو، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ کرتا ہوا سمجھنا، یہ وحدت الشہود ہے. یہ وحدت الشہود ہے اور کیا چیز ہے؟ تو وحدت الوجود بدون سکر جو ہے، جس کے یعنی سکر کے بغیر، یہ وہی وحدت الشہود ہے، اور یہ پہلے سے چلا رہا ہے. وہی حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے. حضرت دوسرے اکابر جو ہمارے خواجہ شہاب الدین سروردی عوارف المعارف لے لو، دوسرے وہ سب یہ چیز بتاتے ہیں. ہاں البتہ چونکہ وحدت الوجود کے نام کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا اور لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ غلط باتیں شامل کی تھی، اس وجہ سے حضرت نے اس کا نام ہی بدل لیا کہ وحدت الوجود کیوں کہے، اس کو وحدت الشہود کہے. یہ نظر ایک آتا ہے، ہیں دوسرے بھی لیکن نظر ایک آتا ہے، یہ بات ہے. تو اس سے مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر ماشاء اللہ محفوظ ہو گیا. اب میں کہوں وحدت الوجود وحدت الشہود، یہ بھی وحد الوجود بے سکر وحد بدون سکر، اس میں کون سا وحد الوجود ہے کون سا وحد الشہود ہے؟ وہ تو دونوں طرف ایک ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ. ایک سکر ہے مطلب کہ جس میں معذور ہے، دوسرا شخص ہے جو معذور نہیں ہے، وہ ماشاء اللہ وہ اپنے ہوش میں ہے، وہ ہمارے سارے حقوق ادا کرتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں. اللہ اکبر. اور وہ ذات حق کے ساتھ ہی موجود ہے. یہاں وہ اتحاد مراد نہیں جو دو چیزوں کا ایک چیز بن جانا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ محال ہے، جیسے کہ حلول محال ہے. اس لیے اتحاد اور حلول سنویت کا متقاضی ہے. سنویت یعنی دوئی. منقول ہے کہ قاضی صاحب مواقف کو ایک مرتبہ شیخ کمال الدین عبدالرزاق، اچھا عبدالرزاق کاشی سے ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا. قاضی نے شیخ سے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ حلول اتحاد کے قائل ہیں. شیخ نے کہا معاذ اللہ، میں ایسی بات کا قائل کیوں کر سکتا ہوں جو سنویت کو مقتضی ہے، یعنی دوئی سے بنتی ہے، کیونکہ حلول تو اس کا مطلب کوئی اور آئے گیا نا اس میں ہو گیا. اچھا بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ سنویت یہاں محال ہے. لیس فی الدار غیر دیار. قاضی نے کہا یعنی عذر گناہ بد از گناہ. آگے ریاض مجاہدی کی ترغیب دے تاکہ یہ مقام حاصل ہو جائے. جو دکنتا سنگیت کم ترشود تا بلال سنگ تو انور شود. ریاضت مجاہدہ کرو تاکہ تمہاری حجریت کم ہو جائے، پتھر پناہ کم ہو جائے، تاکہ تمہارا سنگ وجود. سنگ وجود کیا خوبصورت بات کی ہے، سنگ وجود. یعنی تم اپنے آپ کو جو پاتے ہو یعنی سمجھتے ہو نفس کے ساتھ، جو سنگ وجود لال کیسے وصف سے نورانی بن جائے. یہاں پر حضرت مجاہدے کی بات کر رہے ہیں. صبر کن اندر جہاد و در عنا، دم بدم میں بھی بقا اندر فنا. مجاہدہ اور جفا کشی میں صبر کرو، پھر لمحہ بلمحہ فنا میں بقا دیکھو گے. میں نے ایک خاتون کو فنا کا مراقبہ دیا تھا، تو اس نے مجھے فون کیا کہ یہ تو بڑی عجیب مراقبہ ہے، بڑا عجیب، کیونکہ میں نے جب یہ مراقبہ شروع کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں فنا ہو رہی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ میں ساتھ ساتھ بن بھی رہی ہوں. یعنی ادھر فنا ہو رہی ہوں ادھر میں ساتھ بن رہی ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت دیا تھا تقسیم کرنے کے لیے، تو بعد میں آپ سے ہم نے پوچھا کہ کیا تقسیم ہو گیا؟ فرمایا اتنا تقسیم ہو گیا اتنا باقی ہے. تو آپ سے ہم نے فرمایا جتنا تقسیم ہو گیا وہی باقی ہے. جتنا تقسیم ہو گیا وہی باقی ہے، یعنی یہ تو فانی ہے جو موجود ہے نا، یہ تو فانی ہے، تو فنا ہو جائے گا اگر تقسیم نہ ہو سکا. اور جو تقسیم ہو گیا اب وہ اللہ کا بن گیا. اللہ کا مطلب ظاہر مطلب ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک صاحب کو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو نصیحت فرمائی وہ دو لفظوں میں اور اپنے نام کے لحاظ سے فرمایا. فرمایا جو کام اللہ کے لیے ہے وہ باقی ہے، جو اللہ کے لیے نہیں وہ فانی ہے. جو کام اللہ کے لیے وہ باقی ہے، وہ جو اللہ کے لیے نہیں وہ فانی ہے. تو بات تو یہی ہے، بالکل صحیح ہے. مطلب جو اللہ کے لیے آپ نے کیا تو وہی ہے، باقی ہو گیا نا، کیونکہ اللہ کے لیے تو اللہ باقی ہے، تو وہ چیز بھی باقی ہو گیا. تو اپنے آپ کو اگر اللہ کے لیے فنا کر دیا تو وہ بھی باقی ہو گیا نا، وہ بھی تو باقی ہو گیا. اللہ اکبر. وصف ہستی می روت از بے کرت، وصف مستی می فضائد در سرت. تمہارے وجود سے ہستی کا وصف زہل ہو جائے گا، مستی استغراق کا وصف تمہارے باطن میں گر کرے گا. ہاں جی، تمہارے وجود سے ہستی کا وصف زائل ہو جائے گا، مستی استغراق کا وصف تمہارے باطن میں گر کرے گا. وصف سنگی ہر زمان کم می شود، وصف لالے در تو محکم می شود. حجریت کا وصف ہر لمحہ کم ہوتا جائے گا، یعنی جتنا جتنا آپ فنا ہوتے جائیں گے نا، حجریت کا وصف لمحہ بلمحہ کم ہوتا جائے گا، لال کا وصف تم میں مستحکم ہوتا جائے گا، یعنی باطل ظلمت دور ہونے لگے گی اور نورانیت پیدا ہونے لگے گی. سمشو یک بارگی تو گوش دار، تازے ہلکا لال یابی گوشوار. سبحان اللہ، تم ایک بارگی کان کی طرح سراپائے سماعت بن جاؤ، اور ان نصائح ہدایات کو سن کر ان پر عمل کرو تاکہ لال کمالات کے ہلکا سے گوشوارا پاؤ. ہاں جی، مطلب یہ کہ سرتاپا سماعت بن جاؤ، یعنی اپنے تمام صلاحیتوں کو اس چیز کو سمجھانے میں لگا دو، اپنے تمام صلاحیتوں کو اس چیز کے سمجھانے میں لگا دو تاکہ تم اس پر عمل کر سکو اور خود بخود یہ کمالات تمہارے حصے میں آ جائیں. ہم چوچے کن خاک میں کن کر کسی، زیتن خاکی کے در آب رسی. اگر تم رائے سلوک کے مرد ہو تو کنواں کودنے والے کی طرح اس خاکی بدن سے مٹی کودو تاکہ کمالات باطن کے پانی تک جا پہنچو. یعنی مطلب یہ ہے کہ کنواں کود جو رہتا ہے، مطلب وہ آخر پانی تک پہنچتا ہے. تو اب چونکہ تمہارا نفس اس کا تعلق خاک کے ساتھ ہے، تو یوں سمجھ لے کہ اس کو ختم کرو، ختم کرو، ختم کرو، ختم کرو، ختم کرو، ختم کرو کہ تم پانی تک پہنچ جاؤ. یہ بات ہے. اس میں ایک لطیف نقطہ بھی ہے، اگر کوئی سمجھ جائے تو. وہ لطیف نقطہ یہ ہے کہ جیسے کنواں ہے، اس پہ استقلال کے ساتھ محنت کر کے تکمیل تک پہنچا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اگر درمیان میں چھوڑ دیا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. سمجھ میں آیا کہ اگر درمیان میں چھوڑ دیا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، کیوں؟ پانی نہیں ملا. یہی بات ہے. اس لیے اچھی طرح کسی ایک جگہ محنت کر کے اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ، اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ. یہ بات بہت ضروری ہے، استقلال اور استقامت اس میں بہت ضروری ہے سلوک طے کرنے میں. ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ نہیں ہوتے، وہ سو جوتے بھی کہے سو پیاز بھی کہے، مطلب یہ کہ وہ بار بار آگے فرماتے اگر توفیق غیب دستگیری کرے تو ریاضت کے بغیر بھی عروج حاصل ہو جائے. دیکھیں نا حضرت، حضرت نے فرما دیا، یہ وہی والی بات مجھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یعنی جذب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے. حضرت آگے ہم فرما رہے ہیں، گر رسد جذبہ خدا مائے امین، چاہ نہ کندہ وجو شد از زمین. لیکن اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے جذبہ پہنچ جائے، خدا تعالیٰ کی طرف سے جذبہ پہنچ جائے. دو قسم کے جذبے ہیں، ایک جذبہ تو جو تو اپنے اوپر طاری کرتا ہے سلوک کو جو پہلے سے گزرا ہے، کہ سلوک میں محنت کرو کنویں کی طرح اپنے، اس کے لیے جذبہ ہے، وہ اور ہے. اور ایک جذبہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود آتا ہے، وہ پھر تو میں نہیں الگ ہے، وہ ظاہر ہے اس میں تو حساب کتاب ہی الگ ہے، وہ تو مطلب بھی آپ نہیں کر سکتے. ہاں جی، کوئی ہزار سال مسلسل محنت کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح تو نہیں بن سکتا. ظاہر مطلب ہے کیونکہ وہ تو آگ لینے کے لیے چلے گئے تھے اور اللہ پاک نے پیغمبری عطا فرما دی، تو انہوں نے اس کے لیے محنت تو نہیں کی تھی. وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز تھی، آواز بھی اللہ کی طرف سے آئی، اور اللہ پاک نے مطلب وہ جو کو مقرر بنا دیا. تو وہ جو خود بخود اللہ کی طرف سے ایک جذبہ عطا ہوتا ہے، اس کی بات ہو رہے ہیں، وہاں معاملہ کیلکولیشن نہیں ہے، مطلب وہ اور چیز ہے. لیکن اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے جذبہ، تو کنواں کودے بدون کنویں میں سے صاف پانی ابل پڑے، مگر اس سے تو کو مست نہیں ہونا چاہیے، کہیں توفیق غیب کے بھروسہ پر میں نے تو صحیح چھوڑ بیٹھو. یعنی مطلب یہ کہ اگر تو وہ نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ کار کے میں کن تو کاہل مباش، اندک اندک خاک چیرا میں تراش. تھوڑا تھوڑا کام کیے جاؤ، سستی نہ کرو، تھوڑی تھوڑی مٹی کنویں سے کودتے رہو، کچھ نہ کچھ ریاضت اور مجاہدہ کرتے رہو. کار می کن کوش، ہاں از بہر آب، اندک اندک دور کن خاک تراب. کام کیے جاؤ، کوش کرتے رہو، ہاں پانی کے لیے زمین کی تھوڑی تھوڑی مٹی دور کرو. ہر کے رنجے بر گنجے شد بدید، ہر کی جد کرد در جد رسید. جس شخص نے ساری محنت سے تکلیف اٹھائی، اس کے لیے خزانہ ظاہر ہو گیا. جس شخص نے کوشش کی، وہ بزرگی کو پہنچ گیا. گفت پیغمبر رکو استو سجود، بر در حق کوفتن ہلکا وجود. پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ رکو سجود کرنا حق تعالیٰ کے دروازے پر مراد مندی کی کنڈی کٹکھٹانا ہے، یعنی طاعت و عبادت بھی اصول نجات کے لیے ایک صحیح کوشش ہے جو رائے گا نہیں جاتی. اس روایت کا پتہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملا، اگرچہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے حضرت کے اس چیز کی تائید کے لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کہا، ایک صحابی نے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکا کرنے کے لیے پوچھا کیا کہہ رہے ہو، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. بار بار اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زیادہ سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو. زیادہ سجدوں کے ذریعے سے، تو کیا یہی چیز نہیں ہے؟ معنی کے لحاظ سے، یعنی مطلب کے لحاظ سے تو یہی چیز ہے کہ زیادہ سجدوں کے ذریعے سے مطلب اعمال کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، تو یہ اللہ جل شانہ سے مراد حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. مطلب یہ والی بات، تو بات تو صحیح کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اونچی چیز کیا ہے، اور کون سی چیز آپ کو اس سے زیادہ ملے گی؟ لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بتایا نا کہ مطلب نمازوں کی کثرت، نفلی نمازوں، کیونکہ فرض نماز فرض ہے، واجب فرض واجب، تو اس کو دوار حال میں کرنا ہوتا ہے. خلق آدر ہر آنکھ کو میزند، بہرے او دولت سرے بھی رو کند. جو شخص دروازے کی کنڈی کٹکھٹاتا ہے، اس کے لیے مال مندی سر نکالتی ہے، بقول جس نے کریم کا دروازہ کٹ گیا اس کے لیے کل گیا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کو دیکھو کہ اللہ کا دروازہ کٹکھٹا رہا ہے، یعنی مسلسل اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو اللہ کے دروازے پہ پہنچ جائے گا. اور جو اللہ کے دروازے پہ پہنچ جائے گا تو اللہ پاک کریم ہے، دروازہ کھل بھی جاتا ہے. اور جس کے لیے اللہ کا دروازہ کھل گیا تو پھر اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ پھر یہی بات ہے، باز گردو قصہ او باز گو، تاچے شد حال ایاز یعنی کو خو. اب واپس چلو اس کا، یعنی ایاز کا قصہ بیان کرو کہ ایاز نے خو پر کیا گزری. کلمی نسخے میں شعر نہیں ہے، نہ میں نے جو کبھی میں شاید الحاق و الہ وزی بے ضرورت ازمار قبل ذکر بھی اس کے الحاقی ہونے کی دلیل بیان کرتا ہے. دفتر پنجم حصہ اول حکایت 84. آمدن آمیران نمام، باسر ہنگان نیم باش، شب و کشادگان حجر ایاز، و دیدن چارک و پوستین آویختہ، و گمان بردن کی ای مکر خدا است، و حفرہ کردن و خجل شد. ان سخنچین امیروں کا سپاہیوں کے ساتھ آدھی رات کے وقت آنا، و ایاز کے کمرہ کا کولنا، اور چپلی اور پوستین لٹکتی ہوئی دیکھنا، اور گمان کرنے کی مکر فریب، اور زمین کودنا اور شبند ہونا. آمیرا بردری حجرا شدن، طالب گنجی زرد و خمرہ می شدن. وہ امیر ایاز کے کمرے کے دروازے پر گئے، اور سونے کا خزانہ اور مٹکا تلاش کرنے گئے. قفل را بر می کشان از حوست، باد و صد فرہنگ و دانش چند کس. خزانے کی حیرت سے چند آدمیوں نے 200 عقل و دانش کے ساتھ قفل کولا، یعنی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے قفل کو کولے، شوق میں کیا بہت کچھ ملے گا. کیونکہ وہ بادشاہ نے کہا تھا نا کہ جس کو جو مل گیا اس کا ہے، تو بس وہ تو ذاکہ قفل صعب بر پیچید ابود از میان قفل ہا بگزید ابود، اور اس کی رکھ لانچ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس نے ایک سخت قفل چڑھا رکھا تھا اور اس قفل کو بمشکل کھلنے والے قفلوں میں سے انتخاب کیا تھا۔ نیز بخل سیم و مال و ذر خام از برائے ختم آصر از عوام، حضرت فرمانے ایاز نے جو قفل لگا رہا تھا چاندی مال و خالص سونے کے بخل کے سبب سے نہیں تھا، بلکہ اس راز کو عوام سے چھپانے کے لیے لگایا تھا۔ کہ گروہ برخیال بدتنن قوم دیگر نام سالو سمکنن، اس قفل سے کیا لگے، اگر چار پوستین دیکھیں گے تو ایک جماعت کسی بدگمانی پر قائم ہو جائیں گی۔ قوم دیگر نام سالو سمکنن، اس خیال سے قفل لگا کر چار پوستین دیکھ تو ایک جماعت کسی بدگمانی پر قائم ہو جائے گی، دوسری جماعت مجھے ریاکار بتائے گی۔ مطلب یعنی ایاز کا مقصد چارک و پوستین کو محفوظ رکھنے سے یہ تھا کہ خود ان کے پیش نظر رکھے تاکہ نفس کو عبرت ہو، دوسرے لوگ کو یہ چیز دکھانا مقصود نہیں تھا، اس لیے اس کو منظر عام پر لانا ضروری نہیں تھا، بلکہ ان کو منظر عام پر لانے سے اندیشہ تھا کہ لوگ ریاکاری کا الزام لگے اور کہیں گے کہ ایاز طرز عمل سے اپنے نفس کشی اور ولایت کا سکہ لوگ کے دلوں پر جمانا چاہتا ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں، پیش با ہمت بود اسرار جان از خساں محفوظ تر از لالکاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے۔ اعلی ہمت کے نزدیک روح کے اثار مادنی لال سے زیادہ کمینے لوگوں کی نظر سے بچانے کے قابل ہے، اس لیے کہتے ہیں اپنے احوال دوسرے کو نہ سنا۔ تانوی مسئلہ اس پر بہت سخت ناراض ہوتے تھے، اتنا ناراض ہوتے تھے کہ کسی اور چیز پہ اتنا ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے اپنا کوئی حال بتایا تھا کسی دوسرے پیر بھائی کو، حضرت کو اس کا پتہ چل گیا، حضرت نے اس کو بلایا اور اتنا سخت ڈانٹا، اتنے سخت الفاظ سے ڈانٹا کہ اس کو تو پسینے آ گئے، اور الفاظ سننے، آپ دیکھو کہ الفاظ، تجھے شرم نہیں کہ اپنے بیوی کو دوسرے کے بغل میں دے دیا، اس پر تجھے حیا نہیں آئی؟ یعنی گویا کہ اپنا حال بتانا ایسے جیسے اپنی بیوی کو دوسرے کے حوالے کرنا، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ راز ہے اللہ اور تیرے درمیان، حال جو ہوتا ہے وہ اللہ اور آپ کے درمیان راز ہے، اس راز کو اگر دوسرے پہ ظاہر کرو گے تو یہ تو نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا، دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت محاجم محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ شخص دوستی کے قابل نہیں جو دوست کی راز نہ رکھ سکتا، وہ شخص دوستی کے قابل نہیں جو دوست کے دوست کا راز نہیں رکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ دے، کسی وقت کہہ دے، یہ تو ہے اللہ کی طرف سے، مطلب یعنی گویا کہ اس کے راز ہونے کے لحاظ، جب دوسرے مخلوق کے لحاظ سے کیا کہیں، یہ حضرت نے یہ بتایا، کیونکہ لوگ حریص ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی سچی بات کا بھی مذاق اڑائیں گے، خامخواہ آپ کو مطلب یہ پریشانی ہوگی، کیونکہ لوگ کہیں کہ بھائی کیا ہے یہ بڑا آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہنے والے ہی کیا ہے، پیغمبروں کے نعوذ باللہ مزاح، لوگ مذاق، تم کون ہو، تم کون ہو؟ وہ مثال تقریباً سب پیغمبروں کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کے قوم نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، یہ خام خام پر جو ہے نا وہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے نا وہ بٹانا چاہتا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ اپنا ہمیں اپنا متی بنانا چاہتا ہے، ورنہ یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، کیا اس میں بالکل بار بار قرآن پاک کی میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آج تو لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، تو ہم جو ایسے لوگوں کا مذاق اگر اڑائے تو وہ کون سی بات ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں کے لحاظ سے یہ بات اس طرح مسئلہ ہے کہ لوگ یقین نہیں کریں گے، خامخواہ جو ہے نا مطلب پریشانی ہوگی آپ کو، اور دوسری طرف اللہ جل شانہ بھی ناراض ہو جائے گا کہ تو نے اس کے راز کو، وہ ناراضگی کا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حال چینج جاتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حال جو ہے اگر اچھا ہے وہ چینج جاتا ہے، مثلاً اچھا خواب اگر آپ کو آیا اور آپ نے کسی کو سنایا، بعد میں نہیں آیا، بعد میں بس وہ راستہ کاٹ دیا, ادھر سے اب راستہ بند ہو گیا. ہاں جی, تو یہ مطلب اس, یہ میں نے وہ صرف ایک مثال دی کیونکہ لوگ اس قسم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی بھی اپنے احوال نہیں بیان کرنے چاہیے, یہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے.
اپنے شیخ سے بھی نہیں بیان,
شیخ کو بیان کرنا چاہیے, بالکل وہ تو لازم ہے, شیخ سے بیان کرنا چاہیے کیونکہ شیخ آپ کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرے گا. این ممکن آپ ویسے خوش ہو رہے ہوں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیا ہے. ایک صاحب حضرت کو خط لکھا, حضرت تانی رحمت اللہ کو, کہ حضرت میں ابدال ہو گیا. حضرت نے فرمایا بہت افسوس ہوا, پہلے آپ گوشت ابدال ہو گئے. مطلب یہ کہ ظاہر مطلب شیخ تو شیخ ہوتا ہے نا, یعنی آپ حیران ہوں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے, شیخ اتنا مہربان ہوتا ہے اور شیخ کو اللہ پاک نے ایسا دروازہ بنایا ہوتا ہے کہ وہ اگر فوت بھی ہو جائے تب بھی جب بھی آپ ان کے دیکھیں تو آپ کی کوئی تربیت کا سامان ہوگا, اس میں کوئی تربیت کا سامان ہوگا, اس میں مطلب اس قسم کی چیز ہوگی. شیخ مطلب جو ہے نا وہ کسی کا وہ نہیں کرتا, مروت نہیں کرتا. وہ چلا بھی جائے پھر بھی مروت نہیں کرتا. اصل میں بات یہ کہ باقی بزرگ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ آپ کے اس مقام کو دیکھے گا, لہٰذا وہ تو اس مقام کے لحاظ سے بات کر لیں گے, ممکن ہے آپ کو بار بات دے دے, آپ کو آپ کی تعریف کر لے, جو بھی ہو. ہاں جی, لیکن شیخ جو ہوگا وہ اس میں وہ نقطہ نکالے گا جس میں آپ کو فائدہ ہو, آپ کو بڑا ہی نظر نہ آئے. مطلب وہ ذرا کنٹرول رکھے گا. انتقال کے بعد بھی خواب میں, سر خواب میں کسی کو یعنی دیدار ہو گیا نا اپنے شیخ کا, تو وہ پھر کوئی مطلب ظاہر ہے کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے. خواب میں بھی ہو سکتا ہے, کشف میں بھی ہو سکتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو راستے کھولے ہوئے ہیں تو اس میں تو ناممکن نہیں ہے. تو اس میں جو نا جو شیخ والی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, مطلب جو ہے نا وہ ایک دفعہ اس قسم کی بات ہوئی تھی, تو کوئی کلام تھا میرا تو اس پر باقی طرف سے تعریف آ گئی, اس شیخ کی طرف سے تنقید آئی. تنقید آئی تو ہوتا ہے, مزہ یہ چیز ہوتے ہیں, مطلب یعنی شیخ جو ہے نا وہ آپ کے فائدے کے لیے وہ کرتا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں, اصل میں اصل تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں, لیکن چونکہ اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے اس کو دروازہ بنایا. یہ حضرت میاں جی نور محمد جانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ فوت ہو رہے تھے نا, تو حضرت یہ میاں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ حاجی مکی موجود تھے, تو فرمایا حاجی سب سے فرمایا کہ حافظ ضامن شہید تو جو ہے نا مطلب فرمایا کہ وہ تو عیالدار تھے اور مطلب یہ ہے کہ فلاں صاحب اس طرح تھے, اور میرا خیال تھا کہ آپ سے کام لوں گا لیکن وقت آ گیا ہے, اب اس سے چارہ نہیں ہے, تو مطلب یہ کام نہیں ہو سکا. تو حضرت حاجی صاحب رونے لگ گئے, رونے لگ گئے, ظاہر حضرت کو پتہ چل گیا کہ حضرت جا رہے ہیں تو رونے لگ گئے. تو فرمایا کوئی بات نہیں, بندہ بے شک انتقال کرتا ہے, یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ہو تو رابطہ کر لیے کرے, آپ کی مدد ہوتی رہے گی. تو یہ اس میں ہے موجود, تاریخ مشاہ چشنی موجود ہے, آپ نکال لیں. حاجی امداد اللہ مجمعہ کی رحمۃ اللہ علیہ کے امیہ نور جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ کے اس میں ہوگا, ان دونوں میں سے ہوگا. ضرب از جانست نزدے ابلہاں از نثار جاں بوت پیش شہاں. بیوقوف لوگ کے نزدیک روپیہ ہی قابل حفاظت ہے کیونکہ وہ جان سے زیادہ عزیز ہے, مگر سلاطین معرفت کے نزدیک روپیہ روح کے اسرار پر فدا ہے. یعنی جو ہے نا وہ روپے روح کے اسرار پر فدا ہے, مقصد یہ کہ بیوقوف لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مال ہی کو سمجھتے دوست, جبکہ وہ جو اصل لوگ ہیں عارفین جو ہوتے ہیں وہ روح کو دوست سمجھتے ہیں. یہ ظاہر مطلب کہ حریص دنیا دار مال و ضرب کی لالچ میں اپنے ابرو و جان کی پرواہ نہیں کرتے, اور عقل و جوان مرد عزت و سلامتی کے آگے مال و زر کو ہیچ سمجھتا ہے. اگر فقط ابرو یا سلامتی کے لیے سب کو لوٹا دینا پڑے تو لوٹا دیتا ہے. ایسی بات ہے, مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ مال کے لیے جان قربان کر لیتے ہیں اور بعض لوگ مال کو جان کے لیے قربان کر لیتے ہیں اور بعض لوگ جان کو ایمان کے لیے قربان کر لیتے ہیں. مطلب یہ ارے کیا اپنا اپنا درجہ ہے. می شتابی دند تفت از ہرس زر عقل شامی گفت ہاں آہستہ تر. غرض لوگ مال کی لالچ سے تیز دوڑتے تھے مگر عقل ان کی ہدایت کرتی تھی, کہہ رہے آہستہ چلو. ہرس تازد بیدا سوئی سراب عقل گوید نیک ہی کائنست آب. ہرس ریگ درخشاں کو پانی سمجھ کر اس کی طرف بےحود طور سے دوڑتی ہے. عقل کہتی ہے اچھی طرح دیکھ یہ پانی نہیں ہے. مطلب گوئے کہ واقعی ہرس جو ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے نا, مطلب یہ ہے کہ جس میں ذرا تھوڑا سا بھی امید ہوتا ہے مطلب مال کا, تو جس کو طمع کہتے ہیں, طمع. یہ عربوں کے ہاتھ کتاب البخلاء اور طمع اس قسم کے بہت واقعات ہیں, کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں. تو حضرت طالب علیہ وسلم نے اس کا ایک واقعہ آواز میں بیان فرمایا کہ ایک طمع تھے تو وہ ہر جگہ ہر خیرات میں موجود ہوتا تھا. تو ایک دفعہ چونکہ اس میں بڑا بدنام تھا تو بچوں کو بھی پتہ تھا, تو جدھر نکلا بچے ان کے جلوس نکال لیتے. تو خیر ایک محلے میں چلا گیا تو بچوں نے ان کے خلاف مطلب ظاہر پورے آوازیں لگانی شروع کی, کوسنا شروع کر لیا. تو یہ تنگ ہو گیا کہ بچوں سے کیسے اپنے آپ کو بچائے. تو بچوں سے کہا کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے, فلاں محلے میں خیرات ہو رہا ہے. اب بچے تو بچے تھے, ان کو جب بھی پتہ چلا انہوں نے اباؤٹ ٹرن اور ریڑھ لگا دی. ہاں جی, مطلب اس طرف دوڑنے تو پیچھے پیچھے یہ بھی دوڑنے لگا. کسی نے کہا کہ بھائی تم کیوں دوڑتے ہو, کہتے اتنے سارے بچے دوڑے ممکن صحیح ہو. مطلب مقصد یہ کہ ظاہر مطلب ان بیچ تو اس کے رنگ میں یہ رچی بسی تھی, تو ظاہر اس نے تو یہی کرنا تھا. ہرس غالب بود زر چوں جا شدہ نعرہ عقل اعظم پنہا شدہ. مگر ہرس لوگوں پر غالب تھی اور زر بمنزلہ جان بن گیا تھا, اس لیے اس وقت عقل کی چیخ پکار دب کر رہ گئی. ہرس غالب بود بر زر ہم چو جاں گفت اینست ایمت آئے رائے گا. سی مزر جو جان کی مانند عزیز تھا ان کو ان کی ہرس ان لوگوں پر غالب تھی, اس لیے وہ عقل کے مشورے کے بارے میں کہنے لگے یہی فضول چیز ہے ہمیں جو نصیحتیں کر رہے ہیں. مطلب کیا فائدہ. گشت صد تو ہرس او غائے آئے او گشت پنہام حکمت و ایمائے او. ہرس اس کا شور غل سو گن ہو رہا تھا, دانائی اس کے اشارات اور اس کے اشارات دب گئے. تاکہ در چاہے غرور اندر فتد آن کی از حکمت ملامت نشنود. اور یہ منشا قدرت ہوتا ہے کہ جو شخص دانائی کی ملامت نہ سنے اس پر غفلت کا حجاب چھا جاتا ہے تاکہ وہ دھوکے کے کنویں میں گر جائے اور اپنے ہٹ کے سزا پائے. یہ اصل میں گویا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انتظام ہے کہ اس کو ہنٹ ملتی ہے, ہر شخص کو ہنٹ ملتی ہے, لیکن جب وہ ہنٹ کی وہ پرواہ نہیں کرتا تو پھر چھوڑ دیا. ہمارے پشتوں میں اس کے لیے الفاظ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں پڑے پوا چولو, یعنی اس کے اوپر وہ نہیں ہوتا ہے وہ جو رسی ڈال دی, اب جہاں جائے وہ وہاں جاؤ, پھر اس کی مطلب کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اب کنویں میں گرتا ہے یا آگ میں جاتا ہے کہ باڑھ میں جاتا ہے, اس کی کوئی پرواہ. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جاؤ باڑھ میں جاؤ, تو مطلب یہ کہ وہ یعنی پرواہ نہیں ہوتی. پھر چوز یہاب سے دام پائے او شکست نفس لوامہ برو یا بید دست. پھر جب اس دام عرور کے قید سے اس کا پاؤں ٹوٹ گیا اور وہ بچ کر نکل جانے کے قابل نہ رہا تو نفس لوامہ نے اس پر قابو پا لیا. یعنی ایک گرفتار ماضی جب اپنا مال و عزت اور عمر کا گراں حصہ برباد کر چکتے اور آخر اس کی آنکھ کھل جاتی اور وہ سمجھتا ہے کہ اب نہ تباہ شدہ مال واپس آ سکتے ہیں نہ برباد شدہ عزت دوبارہ قائم ہو سکتی ہے, نہ گیا وہ بات آنے والا ہے, تو اب اس کا دل اپنے اعمال بد پر ملامت کرتا ہے. یہی نفس لوامہ ہے. مگر عاقل و دور اندیش آدمی یہیں تکتوں پر نہیں پہنچنے دیتا. جاہل ناقبل اندیش آدمی کا یہ کام ہے کہ جب سب کچھ کو چکتا ہے تو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملامت تو ابتدا میں زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ رک جائیں گے. اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چک گئی, کیا مطلب مجھے کہ یعنی اس کے بعد پھر کیا آپ کو مطلب ملے گا. تو یہ اس کے لیے فارسی میں ایک ضرب المثل ہے آکے دانا کند کند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار، کہ جو دانا کرتا ہے وہی نادان بھی کرتا ہے، لیکن بہت سارے خرابی اٹھانے کے بعد وہ کرتا ہے، اس کو نقصان ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ کرتا ہے. تا بدی واری بلا نائس سرش نش نوت پندی دلے آ گوشے کرش، جب تک اس کا سر بلا مصیبت کی دیوار سے نہیں ٹکراتا اس کا وہ بہر کان کسی کی نصیحت نہیں سنتا. یہ فرماتے اعلی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مجبور بیان فرمایا کہ ایک دن بعد نماز جمعہ میرے حضرت لوگوں کو وصیتیں فرمانے لگے. لوگوں نے سمجھا کہ حضرت سفر آخرت آنے والے، نہایت رنج و غم کا اظہار کیا. حضرت سے عرض کیا کہ ہم تو سمجھتے ہمارے گھر میں دولت ہے، جب چاہیں گے مستفید ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا کہ گھروں میں میرے بہت سے احباب تمہارے پاس موجود ہیں، ان کو میرے قائم مقام سمجھو. حافظ محمد شاہ بن شمل کو حضرت نے مجمع عام میں اپنا خلیفہ بنایا، اور ضمناً ہم لوگوں کو بھی مجاز کیا، توازن فرمایا نا، اور ضمناً ہم لوگوں کو بھی مجاز کیا. اس کے بعد حضرت بیمار ہوئی اور آپ نے فرمایا میرے وطن جنجانہ لے چلو. جب لوہاری سے آپ کا میانہ پالکی تانہ بون پہنچا تو میانہ مسجد کے پاس ٹھہرایا، میں بھی حاضر خدمت ہوا. حضرت نے فرمایا تم مجرد تھے اور حافظ ضامن صاحب اور شیخ محمد علیحدار تھے، میرا رہا تھا کہ تم سے مجاہدہ اور مشقت لوں گا، ٹھیک ہے نا، کچھ دینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں جی، میرا رہا تھا کہ تم سے مجاہدہ، مشیت باری سے چارہ نہیں، پیام سفر آخرت آ گیا ہے. جب حضرت نے یہ کلمہ فرمایا تمہیں پالکی کی پٹی پکڑ کر رونے لگا. حضرت نے تسلی فرمایا فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہر زندگی میں ہوتا تھا. ہاں جی، یہ کس نے لکھا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ. ہاں جی، تو آج کل تو لوگ یہ چیزیں نہیں مانتے لیکن بہرحال حقیقت حقیقت ہوتی ہے. اب ظاہر اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اصل بات کیا ہے، لوگ اس لیے مصیبت میں مبتلا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ کر رہے ہیں. کرامت جو ہوتی ہے نا، کرامت ولی کی نہیں ہوتی، کرامت فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو حی قیوم ہے، انسان چلا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو حی قیوم ہے، تو جس کے لیے جو وسیلہ بنایا ہوتا ہے وہ تو کر سکتا ہے نا، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی، یہ والی بات ہے. تو لوگوں نے تو اتنی ترقی کر لی کہ نعوذ باللہ من ذالک، اولیاء اللہ تو دوسری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئے کہ وہاں پر بھی یہ حالت ہے کہ اب کچھ نہیں ہے، انا للہ وانا راجعون، کرتے ہیں نہیں کرتے. ہاں جی،
حالانکہ
انتہا ہے، دوسری طرف بھی انتہا ہے،
لوگ بھی آگے چلے گئے.
نہیں تو میں نے آپ کو بتایا تو شرک کا جواب تو بے ادبی نہیں ہے نا، شرک کا جواب تو شرک سے بچنا ہے، یعنی دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے. درمیان میں علیمان بین الخوف اور رجا والی بات ہے، تو دونوں انتہاؤں سے، شرک سے بھی بچنا ہے، بے ادبی سے بچنا ہے، دونوں چیزوں سے بچنا ہے. تو اب اس کے لیے جو ہے نا، وہ یہاں تک کہا کہ مسجد نبوی کی نیت سے تو آ سکتے ہو نماز کے لیے، وہ مدینہ منورہ، لیکن آپ سے ہم کے روزے کی زیارت کی نیت سے نہیں آ سکتے، ہے نا، کہتے ہیں لوگ. تو اس کا جواب جو ہے نا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ بڑا عجیب دیتے ہیں. فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے سفر ہوا، تو بلال رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکے مدینہ منورہ میں رہنا، تو چلے گئے شام، وہی شادی کی رہنے لگے. تو ایک دن خواب دیکھا، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا بے رخی ہے کہ ہمارے پاس نہیں آتے ہو. اب جب بلال تنہ اٹھے تو بس گائل ہو گئے کہ یہ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک تیز رفتار اونٹ کا بندوبست کیا اور اس پر بس یہ جا وہ جا دوڑتے 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 مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور سیدھا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طاہر پہ اور قبر شریف پر. ہاں جی، وہ کڑے ہو کے رونے لگے. صحابہ کرام کو پتہ چلے بلال اتنا آیا تو ان کی تو عیش ہو گئی، وہ سب جمع ہو گئے. ہاں جی، تو اذان کا وقت آ گیا، اذان کا وقت آ گیا، تو انہوں نے کہا جی آپ آج چونکہ ادھر ہیں تو اذان آپ دے دیں، چونکہ آپ مؤذن رسول ہیں. تو اس پر جو ہے نا، وہ انہوں نے فرمایا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ نہیں ہو سکتا. اس پر جو ہے نا، وہ انہوں نے حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کو جو ہے نا، وہ سفارش کے لیے کہا کہ آپ لوگ سفارش کر لیں، آپ لوگ کی بات نہیں رد کریں. تو دونوں گئے اور چچا جان آپ اذان دے دیں. تھور نے ان کو سینے سے لگایا اور رو کے کہا کہ شہزادوں کی فرمائش رد نہیں کی جا سکتی. تو اذان کے لیے تیار ہو گئے, اذان پوری نہیں کر سکے, لیکن جیسے اللہ اکبر کا پہلا آواز اٹھی نا تو مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا, حتیٰ کہ عورتیں چھتوں پہ چڑھائیں. وہ حضرت اسلم کا زمانہ یاد آ گیا. تو حضرت شیخ الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں خواب کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ زن ہے, یہاں صحابی کا عمل ہے. کہ صحابی کس نیت سے آئے تھے؟ مجنبی نے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے. ہاں جی, تو صحابی کا عمل جو ہے نا ہمارے لیے مطلب وہ ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں وہ حجت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح اور مثالیں بھی دی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ نہیں, وہاں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ اصل میں شدت کا مقابلہ شدت سے ہے, شدت کا مقابلہ شدت سے ہے. وہ شدت کا مقابلہ شدت سے ہوتا ہے تو دونوں طرف تباہی ہوتی ہے, اعتدال میں بچت ہے, ہر چیز کی اعتدال میں بچت ہے. اگر آپ اعتدال پر ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کودو کارا ہرس لوزی نہ او شک از نصیحت ہا کو نہ دو گوش کر. مثلا حلوائے بادام اور شکر کے ہرس بچوں کے دونوں کان نصیحتوں کی طرف سے بیرے کر دیتی ہے. یعنی ہر چند ان کے ماں باپ نصیحت کرتے کہ بیٹا گڑ نہ کھاؤ بیمار ہو جائے گا, مگر سنتا ہی نہیں, آخر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, چونکہ درد دمبلش آغاز شد در نصیحت ہر دو کوشش باز شد. جب اس کو پوڑے کا درد شروع ہو گیا, یہ جو شکر گڑ کھانے کا نتیجہ ہوتا ہے, تو اب نصیحت سننے میں اس کے دونوں کان کھل گئے. اب اس کو بات یاد آ گئی, وہ پلان بھی یہ کہا تھا, پلان بھی یہ کہا تھا, پلان بھی یہ کہا تھا. ہاں جی, لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ ہم اکثر, یہ جرمن لوگ جو ہے نا یہ میٹھے بہت کھاتے ہیں, یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ وہ چاکلیٹ اور اس قسم کی چیزیں شوق ہے ان کا. ان کے اکثر دانت خراب ہوتے ہیں, اکثر جرمنوں کے دانت خراب ہوتے ہیں. ہاں جی, تو یہ یہاں پر بھی جو بچے یعنی اس طرح وہ کرتے ہیں تو ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں. حجرا باہر سد گونا حوث باز کردن آزما آ چند کس. اس وقت چند لوگوں نے ہرس اور سو طرح کی ہرس کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا. اب دیکھیں صرف دو لفظ قصہ کے سنائے, لیکن درمیان میں کتنی چیزیں ہوئے. اب بتاؤ مقصد قصہ ہے, مقصد کچھ اور ہے؟ یا دو لفظ قصہ کے سنائے اور ساتھ درمیان میں جو ہے نا وہ جو حقائق ہیں وہ بیان کرنے لگے. اندر افتہ دند درہم از ازدہام, ہم جو اندر دوغ گندیدہ ہو عام. اچھا, اکٹھے کے اکٹھے اس کے اندر جا پڑے جس طرح گندی چاچ میں کیڑے منگے جا پڑتے ہیں. عشق عاشقانہ در فتد در کر فر خوردنی امکان وسطہ ہر دوپر. وہ بنگے مچھر عاشقانہ آم باندھ سے چاچ میں جا پڑتا ہے, مگر اسے اس میں کچھ کھانے پینے کا مقدور نہیں ہوتا کہ دونوں پر لت پت ہو کر بیکار ہو جاتے ہیں. چلو پڑھنے سے بھی رہ گیا, یہی حال ان لوگوں کا ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی, یہ پتنگ نہیں ہوتے پتنگ, وہ روشنی کا عاشق ہے نا, تو بس وہ روشنی پہ ٹوٹ پڑتا ہے تو نتیجے کی طرف پہنچتا ہے. ہاں جی, بنگری دن از یسارو از یمی چارے کی بدری دن. وہ جو پوستین, ان لوگوں نے دایا پائے نظر کی تو وہاں ٹوٹی پوٹی چپلی اور پوستین پڑی ہوئی تھی. جملہ گفتند ای مکان بے نوشنیس چار کی جا جس پہ رو پوشنیس. سب نے کہا یہ مکان دولت کی شیرین سے خالی نہیں. چپلی یہاں رکھنے سے مقصود دولت چھپانے کی غرض کے سوا اور کچھ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دولت کہیں اور چھپائی ہے اور یہ انہیں لٹکائی ہے تاکہ لوگ رک جائے, مطلب اندر کوئی نہ پھنسے. تو اب تلاش کرو. ہی بیادر سی خائے تیز را امتحان کن حفرو کاری ذرا. ارے تیز سلاخ لاؤ, گڑے اور نالی کے دیکھ بھال کرو. یعنی مطلب یہ کہ دیکھو کہاں پر چھپا ہوا ہے مال. ہر طرف کندن دو جستن آفریق حف رہا گردن دو گوہائے امیق. چنانچہ لوگوں نے ہر طرف کھدائی شروع کر لی, گڑے اور گہرے گاڑ ڈال دیے. حف رہا شاہ بانگ میزت آزما کند ہائے خالیم اے گندگاں. اس وقت وہ گڑے ان زبان حال چلا چلا کرتے, گندا مغز لوگو تم کس خیال خام میں پڑو, ہم تو خالی گڑے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. زاں سے گانش سگال شرم ہم می داشتن کندہارا باز می امپاشتن. ان کو اپنے اس خیال خام سے شرم بھی آتی تھی, انہوں نے گڑھوں کو پھر پر کر دیا. باز در دیوار ہا سوراخ ہا ہم چونی کردن از جہلو اما, یعنی پھر زمین کی گڑھوں سے امید ہو کر اس طرح دیواروں میں بھی بیوقوفی نادانی سے سوراخ کر ڈالے کہ شاید یہاں کچھ چھپا کے رکھا ہو. بے عدد لا حول در ہر سینہ ہے, باندھ مرغ و حرز و شاں بیچی نے. آخر یہاں بھی ان کو ندامت اٹھانی پڑی, ہر شخص سینے کے بے شمار لا حول کی آوازیں گونجتی تھی. ان کے حرز کا مر اپنی مراد دانے جھونکے سے محروم رہ گیا. زا زلالت ہائے آوا تاز شان, حفر دیوار و در غماز شان. دیوار و در کی گڑے ان کی بھیودہ دوڑنے والی گمرائی کے متعلق ان کے راز اشکار کر رہے تھے. ممکن اندائی اندائیاں دیوار نے با ایاز امکان ہیچ انکار نے, اس دیوار کو لپ پوت کر درست کرنا ممکن نہیں تھا. ایاز کے سامنے پکاستانی سے انکار کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی. گر خدائے بے گناہی میدہن, حافظ و عرصہ گواہی میدہن. اگر وہ بادشاہ اور ایاز کو اپنی بے گناہی کا فریب دینا چاہے تو بے سود ہے, کیونکہ دیوار اور زمین ان کے اس جرم کی گواہی دے رہے تھے. جملہ در حیرت کی چی عذر آورن, بازی گردا بجا بیرو برن. سب حیرت میں تھے, کیا عذر پیش کرے تاکہ اس بمر سے اپنی جان سلامت لے جائیں. عاقبت نومید دست ہو لب گزاں, دست ہا بر سر زنا ہم چو زنا. باز گردیدن سوئی شہریار, برز گرد و روئی زرد و شرم سار. آخر وہ سب کی سب نامید ہو کر ہاتھ اور لب کاٹتے ہوئے عورتوں کی طرح سر پیٹتے ہوئے گھر سے بھرے ہوئے زر چہرہ اور شرمندہ ہو کر بادشاہ کی طرف واپس ہو گئے. یہاں پر پورا ہو گیا مطلب, اگرچہ آگے اور حکایت شروع ہوگی. اچھا, تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ ان کے اخلاص وہ ثابت ہو گیا, لیکن لوگوں کا حرص ثابت ہو گیا. اس وجہ سے جب برے لوگ اچھے لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں تو بالآخر ان کی برائی ثابت ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کی اچھائی ثابت ہو جاتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگانے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی برائی ثابت ہو گئی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گواہی سبحان اللہ اللہ جل شانہ نے دی جو قیامت تک قرآن میں موجود ہے. اب بے شک بعض بدبخت اب تک بھی ان کی شان کے بارے میں گستاخی کرے, لیکن اللہ کی گواہی کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی گواہی کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح ان کے والد حضرت ابوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو اللہ نے گواہی دی, ہاں جی لا تحزن ان اللہ معنا, تو ظاہر مطلب ہے کہ کسی اور کی کیا مطلب بات چل سکتی ہے ان کے سامنے؟ نہیں چل سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کا حرص ہے, تم ہے, وہ ان کو گوئے کہ ظاہر کر رہا ہے. ان کا جو ہے نا وہ جو تم ہے وہ ان کے عمل سے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے, وہ چھپائے نہیں چھپتا. اور دوسری طرف جو خیر والے ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں چھپاتا, وہ بھی چھپاتے ہیں لیکن وہ اخلاص کے لیے چھپاتے ہیں, یہ بھی چھپاتے ہیں لیکن یہ شرم کی وجہ سے چھپاتے ہیں. تو یہ ان کا شرم باقی نہیں رہتی, ان کا جو مطلب وہ جو چھپانے کا ارادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ایاز کا جیسے پتہ چل گیا, ایاز نے تو اخلاص کے ساتھ کیا تھا, تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کی چیز اللہ پاک نے ظاہر کر دی. ہاں جی, اور دوسری طرف جو ہے نا مطلب بلکہ میں اس کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں کہ ہدیہ کا جو اصول ہے, ہدیہ کا وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ہدیہ دیں تو چھپا کر دیں. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے, اور جس کو آپ دیں تو اس کا طریقہ ہے کہ اس کو ظاہر کر دیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ہوگا کہ مطلب یعنی وہ آپ ان کو یعنی اس کو ظاہر کر اور جو ہے خود دوسرے کو آپ چھپا کے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہرت مقصود نہیں ہو اس سے, حتیٰ کہ ہدیہ کے نیت جو ہے وہ ثواب بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صرف اور محبت ہونی چاہیے. جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے وہ محبت بھی اللہ کو بہت پسند ہے. ہاں جی, تو اس وجہ سے آپ اگر اس کو ہدیہ دیں تو محبت کی وجہ سے دو, اور اگر وہ محبت دین کی وجہ سے ہے تو سبحان اللہ وہ تو پھر آپ کو کہاں پہنچا دے گا. بلکہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں, آپ کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو, آپ غریب آدمی ہیں, اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے دو بوتل شہد خالص وہ مطلب یہ ہے کہ آپ لے گئے بادشاہ کو گفٹ کرنے کے لیے, بڑے چھپا کے مطلب دے دیا اور اس میں جو ہے نا وہ, اب بادشاہ اگر آپ سے خوش ہو گیا تو ممکن ہے پتہ نہیں آپ کو کیا کیا دے دے. ظاہر اس کے لیے تو وہ تو اصل میں اس محبت کو پہچان گیا جو دو بوتل میں چھپی ہوئی ہے. تو محبت کا مطلب تو وہ اپنی حیثیت سے مطابق دے گا نا, اس کی حیثیت تو دو بوتلوں کی نہیں ہے. ہاں جی, لیکن اگر آپ نے اس پہ نظر رکھی کہ میں دو بوتل ہدیہ دے رہا ہوں اور اس پہ آپ نے نظر رکھی کہ اس کا مجھے عوض مل جائے, تو این ممکن ہے دس سے ضرب دے کر آپ کو 20 بوتلیں واپس کر دے. لیکن کیا ہو گیا, نقصان اٹھایا, وہ چیز تو آپ کو نہیں ملی جو آپ کو چاہیے تھی. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر دے, اخلاص کے ساتھ کام کر لے, تو اس کو اللہ پہ چھوڑ دے, اللہ کے لیے اس کو وہ ظاہر نہ کرے. ہاں جی, وہ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا, تو پھر اس کے کسی اور سے کیا آپ نے لینا ہے یا اس کے بارے میں آپ نے کیا ظاہر کرنا ہے. اسی طرح آپ کسی کے ساتھ بھی اللہ کے لیے محبت رکھیں, تو اس کے ساتھ جو آپ تعلق رکھتے ہیں اور آپ اس کو کچھ دیتے ہیں, اس کو بھی ظاہر نہ کرے, کیونکہ یہ بھی اوچا بنے. ہاں جی, آپ اس کو اللہ کے لیے جب کر رہے ہیں تو بس اس کو اللہ کے لیے چھوڑیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس محبت کو یاد رکھے جو اللہ کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ہے. بس اس سے زیادہ جو ہے نا, مطلب اس کی کوئی اور وہ چیز نہ مانگو. کیوں, وجہ کیا ہے, امور مملکت خیش خسروانت, مطلب جو بادشاہ ہیں وہ تو اپنے جنب اس کو خوب جانتے ہیں, لہٰذا آپ کی اس قدردانی کو بھی جانتا ہوگا کہ آپ نے کیا قدر کی, اور وہ اپنی طرف سے جو پھر قدردانی کرے گا پھر اس کو کیا کرے. بس یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.